منگل 22 مئی کے سیروین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے پاکستان کی فوج کے سربراہ کو دلی مدعو کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن کیا موجودہ صورتحال میں ایسا ممکن ہے بھی؟ تجزیہ کار،
نہ ہی اسلام آباد میں اور نہ ہی دہلی میں پاکستان کی سرکار یا ہندوستان کی سرکار اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انیشیٹوز اور آئیڈیاز بہت ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جموں توڑنے کے لیے انڈیا کو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو دلی آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ احوال سنیے نازش سفر سے۔
اے ایس دولت نے یہ بات انڈیا کے ایک ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی پر بات چیت کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت پر امید ہیں، وقت بدل چکا ہے، دونوں کوریا بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اے ایس دولت نے کہا کہ انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے، ریڈ کارپٹ بچھائیے، جنرل باجوا کو دلی آنے کی دعوت دیجیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ٹی وی پر اس بات چیت میں پاکستان کی خفیہ سروس کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی بھی اسکائپ کے ذریعے شامل تھے۔
اے ایس دولت اور جنرل درانی نے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال کے پس منظر میں مشترکہ طور پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کا عنوان اسپائی کرونیکل را آئی ایس آئی اینڈ دی ایلوژن آف پیس ہے۔ پاکستان میں حکومت اور حزب مخالف کی جماعتیں عبوری وزیراعظم کے نام پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے درمیان آج ہونے والی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
عبوری وزیراعظم کے نام پر غور کرنے کے لیے، وزیراعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان یہ پانچویں ملاقات تھی جو بے نتیجہ رہی۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ان کی طرف سے پیش کیے گئے ناموں پر پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نام میڈیا کی زینت بنے ہیں، ان میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ذکا اشرف شامل ہیں۔ وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اگلی ملاقات حتمی ہوگی، اور اگر اس ملاقات میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور آج بھی درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ خبر کی تفصیلات عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ شدت آئندہ ہفتے بھی برقرار رہے گی، اور دن کے وقت درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں ہیٹ اسٹروک سے ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ عیدی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں ان کے مراکز لائے جانے والی لاشوں کی تعداد عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے، تاہم شہر کے سرکاری اسپتالوں نے ہیٹ اسٹروک سے کسی شخص کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔
ترکی کی ایک عدالت نے 104 سابق افسران کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے عبید ملک سے۔
ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق سابق فوجی افسران کو سن 2016 میں ہونے والی بغاوت کی کوشش میں ملوث ہونے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ ترکی کے صدر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ بغاوت کی سازش کرنے والوں کے لیے موت کی سزا دوبارہ متعارف کروانے کے حامی ہیں۔ اس سے قبل 21 افراد کو صدر کے قتل کی معاونت کرنے پر 20 سال قید، جبکہ 31 دیگر افراد کو شدت پسند تنظیم کا کارکن ہونے پر 7 سے 11 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اس ملاقات کے دوران جنوبی کوریا کے صدر امریکی صدر کو یقین دلائیں گے کہ پیونگ یانگ کی جانب سے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کی دھمکی کے باوجود ملاقات طے شدہ وقت پر ہوگی۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے ہیگ میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر جنگی جرائم کے ارتکاب کی تحقیقات کرے۔ خبر کی تفصیلات سنیے طاہر عمران سے۔
فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کو بتایا کہ ریفرنس میں یہودی بستیوں میں توسیع، زمینوں پر قبضہ اور مبینہ طور پر غیر مسلح مظاہرین کو خاص طور پر غزہ میں جان بوجھ کر مارنے جیسے جرائم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سن 2014 میں شدید کشیدگی کے بعد جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے 3 سال قبل ابتدائی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین کی جانب سے جرائم کی بین الاقوامی عدالت جانے کا فیصلہ غیر سنجیدہ ہے، کیونکہ ان کے پاس قانونی اعتبار سے کوئی کیس نہیں۔
اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک F-35 جنگی طیارے لڑائی میں استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعلی اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان امریکی ساختہ طیاروں کو مشرق وسطی میں ہر جگہ استعمال کر چکا ہے، جبکہ دو مختلف جگہوں پر ان سے حملے بھی کر چکا ہے۔ امریکی فضائیہ کے بعد اسرائیل پہلا ملک ہے جس نے F-35 خریدے ہیں۔ دسمبر 2016 میں ان کو دو طیارے ملے، جبکہ انہوں نے 50 طیاروں کا آرڈر کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب تک انہیں 9 طیارے مل چکے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں کار بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک، جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کے افراد ایک بس اسٹیشن پر بم ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس وقت یہ دھماکہ ہوا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی اور انڈیا کی ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں مشترکہ طور پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے اسپائی کرونیکلز را ISI اینڈ الوژن آف پیس۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک انٹرویو دیتے ہوئے را کے سابق سربراہ AS دولت نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو دلی مدعو کیا جانا چاہیے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔
انڈیا کے انٹیلیجنس بیورو اور خفیہ سروس را کے سابق سربراہ AS دولت نے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے کچھ بڑا سوچنے کی بات کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو دلی بلانے کی تجویز رکھی ہے۔ انڈیا کے ایک سرکردہ ٹی وی چینل NDTV پر ایک بات چیت کے دوران جب دولت سے پوچھا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہیں، رشتے منجمد ہیں اور امن کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ان حالات میں کیا کیا جانا چاہیے، تو دولت نے جواب دیا کہ 2 سال پہلے TRAC-2 کی ایک میٹنگ میں یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ موجودہ تعطل کو توڑنے کے لیے انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر کو لاہور بلایا جائے، لیکن پاکستان میں اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مستقبل سے بہت پر امید ہوں، وقت بہت بدل چکا ہے۔
Who would have imagined the two Koreas, you know, talking to each other? Or who could possibly have...
اس دولت کہہ رہے تھے کہ کسی نے یہ تصور کیا تھا کہ شمالی اور جنوبی کوریا مذاکرات کر رہے ہوں گے؟ 3 مہینے قبل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ صدر ٹرمپ اور صدر کم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔
I would say we need to also think and think big.
میرے خیال میں کچھ بڑا سوچنا چاہیے، جیسا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کہا کرتے تھے کہ کچھ الگ سا قدم اٹھایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھائی جائے اور جنرل باجوا کو دلی آنے کی دعوت دی جائے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ تھے AS دولت کے الفاظ۔ ٹی وی پر اس بات چیت میں پاکستان کی خفیہ سروس ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی بھی اسکائپ کے ذریعے شامل تھے۔ دولت اور جنرل درانی نے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال کے پس منظر میں مشترکہ طور پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے اسپائی کرونیکل را ISI اینڈ دا الیوژن آف پیس۔ دونوں سابقہ جاسوسوں نے کتاب کا بیشتر حصہ دبئی، استنبول اور کاٹھمانڈو میں لکھا ہے۔ یہ کتاب باضابطہ طور پر اسی ہفتے ریلیز ہونی تھی، لیکن جنرل درانی ویزا نہ ملنے کے سبب ابھی تک دلی نہیں آ سکے ہیں۔ AS دولت کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ ایک مشترکہ کتاب لکھتے ہیں، یہی ایک غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کا عمل مشکل ضرور ہے، لیکن اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے عوام کے لیے حالات بہتر کرنے ہوں گے، پروازیں بڑھائی جانی چاہئیں اور دونوں ملکوں کو کرکٹ کے روابط فوری طور پر بحال کرنے چاہئیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
تو AS دولت کی طرف سے پیش کی گئی یہ تجویز کوئی ٹھوس بات ہے یا صرف ان کی خواہش ہے؟ اگر یہ ٹھوس تجویز ہے تو دونوں ملکوں کی حکومتوں کے لیے کس قدر قابل عمل اور قابل قبول ہوگی؟ یہی معلوم کرنے کے لیے ہم نے جنرل اسد درانی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے معذرت کر لی۔ تاہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب جاننے کے لیے میں نے پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد سے بات کی اور پہلا سوال یہی پوچھا کہ کیا پاکستان کی فوج کے لیے دورے کی تجویز قابل قبول ہے؟
نہیں جی، میرے خیال میں اس طرح جو پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ کو اس طرح فوراً بلانا بغیر کسی زمینی حقائق کو یا زمین پہ جو دشواریاں ہوں گی یا جو نچلی سطح پہ جن چیزوں کو پہلے حل کرنا چاہیے، اس سے پہلے اس طرح مطلب ہے کہ اس کے ایک علامتی ایک فائدہ تو ہوگا لیکن اس سے حاصل مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں کچھ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو اپریل کے وسط میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہندوستان سے جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ گئے تھے پی این اے کاکول میں، وہاں پر انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور کشمیر کے مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے، ابھی وقت آ گیا ہے۔ اور پاکستان کی فوج میں بھی یہ ابھی جنرل ہماری سطح ہے، جو ان کی ہیرارکی ہے اس میں یہ سوچ اور فکر آ گئی ہے کہ کشمیر کے اوپر ہم 70 سال نہ ہم اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نکال سکتے ہیں نہ ہندوستان اس کا کوئی فوجی حل نکال سکتا ہے، دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک ہیں، ان کے لیے جنگ ابھی کوئی میرے خیال میں ایک آپشن نہیں ہے۔ تو اس کا حل نکالنا چاہیے کس طریقے سے، کہ کس طرح اس کا حل نکالا جائے جو پاکستان اور ہندوستان کو تو قابل قبول ہو لیکن کشمیری جو لوگ ہیں ان کو بھی، وہ بھی ایک فریق ہیں اس پورے مسئلے میں، تو وہ بھی جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ تو فی الحال میرے خیال میں ایسی دعوت کا یا اگر یہ چلے بھی گئے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک پہلے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہ ہوں، نچلی سطح کے اوپر زمین ہموار نہ کی جائے، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا حل نہ نکالا جائے۔ تو پھر اگر یہ ایک ایسی سطح پہ پہنچتے ہیں کہ جدھر اس قسم کی دعوت ہے اس کو قبول کیا جائے اور چلا جایا جائے تو تب جا کے اس کا کوئی حاصل ہوگا۔ ہاں جی پوچھیں۔
اچھا، گزشتہ ماہ ہی ٹریک ٹو ڈپلومسی کے تحت انڈیا کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کی خبر بھی انڈیا کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ مودی سرکار کے رویے میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے کوئی بیرونی یا علاقائی عوامل ہیں؟
میرے خیال میں جو جیسے پہلے بات میں نے کی کہ اس مسئلے کا حل ابھی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کشمیر کے مسئلے کے اوپر اس طرح آپس میں الجھے رہیں گے اس پورے خطے میں نہ امن آئے گا اور نہ ترقی ہو سکے گی۔ تو میرے خیال میں ہندوستان کی طرف سے بھی اس قسم کی سوچ موجود ہے کہ جب تک بات چیت نہ ہو اور اس کا کوئی مذاکراتی حل نہ نکالا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک بات طے کرنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی تنظیمیں موجود ہیں، بلکہ دونوں اطراف ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن آئے۔ تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ایک آدھ واقعہ کریں گے اور اس سے جو ہے وہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ مذاکرات سے بالکل ایک دم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو ان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ بیچ میں رکاوٹیں بڑی آئیں گی، دہشت گردی بھی بیچ میں ہوگی، لیکن بات چیت کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کا جو ایجنڈا ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ میرے خیال میں دونوں طرف سے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک بات جو ہے وہ آگے چلنے کی اس میں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہ بات چیت شروع ہو جائے اور یہ جیسے اسپیکر جنرل برانی نے اور جو دولت صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو بات چیت کی ہے تو شاید ہندوستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ابھی اور فکر شروع کرے کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح دوبارہ وہ سبسٹینٹیو ڈائیلاگ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو کس طرح دوبارہ شروع کیا جائے۔
اچھا، جنرل مشرف کے دور میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ملک کشمیر پر کسی حل پر پہنچنے کے بہت قریب تھے اور معاملات طے پا گئے تھے۔ جو کچھ اس وقت طے پایا تھا کیا آج بھی قابل عمل ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ایسے حل کی طرف جانا پڑے گا جس سے مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ بارڈر تبدیل کیے جائیں، کیونکہ اس کے اوپر ہندوستان کو بہت ہی سینسیٹیو ہے کہ کس طریقے سے یہ بارڈر وغیرہ تبدیل نہ ہو، اس کے ہندوستان کی جو سالمیت ہے یا اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر اس کے بڑے اثر انداز ہو سکتا ہے وہ۔ تو کوئی ایسے حل میرے خیال میں نکل آیا تھا جس میں کوئی جوائنٹ کنٹرول وغیرہ کی بات چیت ہو رہی تھی، آیا وہ اس حد تک پہنچے تھے کہ بالکل اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے یا نہیں، وہ ابھی اس کے اوپر کئی لوگ جو ہے مختلف آرا رکھتے ہیں۔ لیکن گیلانی صاحب کی اور منموہن سنگھ صاحب کی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی اگر وہ دونوں سائڈ کے جو بیوروکریٹس ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. اس طرح کا جب پرویز مشرف صاحب گئے تھے اس وقت واجپئی صاحب کے ساتھ جو بات چیت آگرہ میں ہوئی تھی اس میں بھی کسی بات چیت کے آگے بڑھانے کے حد تک پہنچ گئے تھے, لیکن وہ پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن ہو, وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد صاحب. اور اسی موضوع پر میں نے بھارتی نقطہ نظر جاننے کے لیے تجزیہ کار سدھارتھ ورد راجن سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ را کے سابق سربراہ کا جنرل باجوہ کو دلی مدعو کیا جانا کوئی سنجیدہ بات ہے یا پھر ان کی اپنی کتاب کی پبلسٹی یا مشہوری کے لیے ایسا کیا گیا؟
یہ دیکھیے, یہ ٹریک ٹو سرکٹ میں تو دورانی صاحب اور دلت صاحب لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ صورتحال انڈیا پاکستان کے بیچ میں کچھ ایسے ہیں کہ ملاقاتیں ان کی اکثر دبئی یا بینکاک یا اور جگہ میں جہاں پہ یہ ڈائلاگ ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتی رہتی ہے, دہلی میں تو یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن جو کتاب مل کے انہوں نے جو پبلش کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جہاں تک بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات اگر ہم کریں, کیونکہ دولت صاحب اور دورانی صاحب کوئی معمولی انٹلیکچوئلز یا معمولی اینالسٹ نہیں ہیں, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا سوال ہے تو یہ جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے.
اچھا یہ بتائیں, کیا مودی حکومت یا مودی سرکار کے لیے ایسی کوئی تجویز قابل قبول ہوگی؟
نہیں دیکھیے, دولت صاحب لمبے عرصے سے اس سرکار کو اور اس سے پہلے جو منموہن سنگھ سرکار تھی ایڈوائس نصیحت وغیرہ سناتے رہتے ہیں, لیکن سرکاریں کی اپنی گورنمنٹ کی اپنی لاجک ہوتی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ مودی سرکار قطعی بھی تیار ہوگا اس کتاب میں جو سجیشنز ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو بہت ساری باتیں ہیں کتاب میں, بہت ساری باتیں ہیں عبداللہ صاحب کے جو الگ الگ انٹرویوز ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے, لیکن سرکار ابھی ان دنوں اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں.
اچھا کیا انڈیا کی موجودہ حکومت موجودہ سرکار کی ترجیحات میں پاکستان سے تعلقات بہتر بنانا شامل ہے؟
دیکھیے, کسی بھی حکومت ہندوستان میں آپ اس ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ رشتے بہتر ہوں, اور مودی سرکار بھی چاہتا ہے کہ رشتے بہتر ہوں. سوال یہی ہے کہ بھائی بہتر بنانے کا راستہ یا ذریعہ کیا ہے. تو بی جے پی کا اپنا ایک سوچ ہے کہ پچھلی حکومت کی جو اپروچ تھی کہ ڈائیلاگ پہ زیادہ توجہ دینا, اس سے جو ہے پاکستان کے اندر جو اینٹی انڈین فورسز ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی, ان کو انکریجمنٹ ملا, اور انہوں نے ہندوستان پہ مسلسل جو ہے اٹیکس ان کے جاری رہے. تو مودی سرکار کا سوچ ہے کہ بھئی اگر ہم بات نہ کریں اور تھوڑا سا ایک سختی کا رویہ اپنائیں تو پاکستان کے اندر سچویشن انٹرنل سچویشن کچھ ایسے بدل جائے کہ ریلیشن بہتر ہو جائیں. کہنے کا مطلب کہ ارادہ تو وہی ہے کہ بھئی رشتے بہتر ہوں, لیکن طور طریقے سرکاروں کی الگ الگ ہوتی ہے, اور ان دنوں جو جن طور طریقوں کو مودی سرکار اپنا رہا ہے وہ تو سرحد کے لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. سیز فائر لگ بھگ ٹوٹ چکا ہے, فائرنگ ریٹیلیٹری فائرنگ عام طور پہ چل رہا ہے, بہت نقصان ہوا ہے سرحد کے دونوں پار جموں کشمیر میں, اور ڈائیلاگ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے.
سدھارتھ جی یہ بتائیں کہ گزشتہ ماہ ٹریک ٹو ڈپلومسی کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ ہوا تھا, اور ایک وفد ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان دورہ بھی کیا تھا, تو کیا اس سلسلے میں جلد کوئی پیش رفت متوقع ہے, کوئی امید ہے؟
جناب ٹریک ٹو جو میٹنگ ہیں یہ مسلسل چلتی آ رہی ہیں. فار ایگزامپل بینکاک میں ایک بڑا ہم لوگوں کا فیمس ڈائلاگ ہے, چافرا ہے ڈائلاگ, شاید اس کی 25 یا 26 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں, کئی ان میں ان ایپیسوڈ میں میں بھی شامل ہو چکا ہوں, اور دورانی صاحب اور دولت صاحب ایک طرح سے لگاتار اس میں شامل ہوتے رہے ہیں, اور بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, ریٹائرڈ فورن ڈپلومیٹ, فورن سیکرٹری وغیرہ. تو ٹریک ٹو کے لیول پہ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں, بہت سارے ایسے سجیشنز ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار اور مجھے لگتا ہے کہ نہ ہی اسلام آباد میں اور نہ ہی دہلی میں آپ پاکستان کی سرکار یا ہندوستان کی سرکار اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. انیشیٹوز اور آئیڈیاز بہت ہیں, اور اس کتاب میں بھی آپ کو ملیں گے کہ بھائی الگ الگ لیول پہ میٹنگ ہونی چاہیے, ملٹری ٹو ملٹری کوئی قسم کا انگیجمنٹ ہونا چاہیے, لیکن صورتحال کچھ ایسے ہیں, پولیٹیکل کمپلشنز کچھ ایسے ہیں کہ نہ ہی پاکستان کے اندر نہ ہی ہندوستان کے اندر آج کوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے والا سرکار میں نظر آ رہا ہے.
یہ تھے دلی سے صحافی اور سینئر تجزیہ کار سدھارتھ وردراجن. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صنعتی مرکز کراچی کا, جہاں پر آج پانچویں دن بھی گرمی کا راج رہا. سماجی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ سرد خانوں میں لاشوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے, جبکہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ہیٹ سٹروک یا لو لگنے کی وجہ سے ہلاکتیں نہیں ہوئیں. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی میں صبح سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا گیا اور شام تک درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. تعلیمی اداروں میں پہلے ہی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ جامعات کے پرچے بھی منسوخ کر دیے گئے. گرمی کی شدت کے باعث روزے داروں نے گھروں میں رہنے کو ترجیح دی, جس کے باعث سڑکوں پر آمد رفت کم دیکھی گئی. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حنیف نے صورتحال کو کچھ یوں بیان کیا.
دیکھیں, یہ کراچی میں آج پانچواں دن ہے گرمی کی اس شدید لہر کا. یہ اب غیر معمولی حد تک طویل ہو چکی ہے, کیونکہ عموماً جو کراچی میں ہیٹ ویو ہوتی ہے اس کا دورانیہ 3 سے 4 یا میکسیمم 5 دن تک ہوتا ہے. تو پچھلے 3 دنوں سے کراچی میں جو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 دنوں سے ہیٹ جو سی بریز ہے وہ بالکل کٹ آف ہے. کراچی میں یہ تیسری ہیٹ ویو ہے. عموماً گرمیوں کے سیزن میں دو یا تین ہیٹ ویوز ہوتی ہیں, لیکن ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اس سال یہ چیز غیر معمولی دیکھی گئی کہ پچھلے 50 دنوں میں یہ تیسری ہیٹ ویو ہے جس کا پانچواں دن ہے اور یہ آخری ہیٹ ویو نہیں ہے.
شدید گرمی میں ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. سماجی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود سرد خانوں میں لاشوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے.
تعداد جو ہے وہ اچانک ڈبل ہو گئی, ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہمارے پاس فرائیڈے کے بعد سے. نا فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے اینڈ منڈے ہماری 15-20 تعداد ہوتی ہے, 40-45 تک چلی گئی ڈیلی کی, ایک دن کی. اس وجہ سے ہم سب پریشان بھی ہو گئے, اور لسٹ میں جو ہے نا بہت ساری, اب ہم نے جو ہے وہ وجہ معلومات کی تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں, بڑی تعداد ہے جو لوگ اچانک گھر میں بیٹھے بیٹھے مر گئے. ان میں خواتین بھی موجود, خواتین کی بھی تعداد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں گرمی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. عام آدمی تو اچانک موت کو صرف ہارٹ اٹیک ہی کہتا ہے نا.
یاد رہے کہ جون 2015 میں کراچی سمیت سندھ کے جنوبی علاقوں میں آنے والے گرم موسم کی لہر سے تقریباً 1200 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی. کراچی کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی کہتی ہیں کہ 3 سال پہلے جیسی صورتحال نہیں.
ہیٹ ویو اس وقت آئی تھی, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی, نہ لوگوں کو پتا تھا کہ ہیٹ ویو شہر میں آ گئی ہے. اس دفعہ جو ہیٹ ویو ہے گورنمنٹ نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے, اور ریڈ الرٹ کے بعد لوگوں کو کافی کچھ پتا چل گیا ہے کہ ہیٹ ویو میں کیا ہوتا ہے. اس وقت کی ہیٹ ویو میں اور اس ہیٹ ویو میں دو فرق ہیں. اس وقت گرمی تو بہت تھی لیکن ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی, اور اس دفعہ کی ہیٹ ویو کے اندر گرمی تو بہت ہے لیکن ہیومیڈیٹی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروکس ہمارے ہسپتال میں نہیں آئے. پچھلی دفعہ فرنٹ لائن ہاسپٹل جناح ہاسپٹل تھا, اور اس میں تقریباً 4 دنوں میں 20,000 مریض لائے گئے تھے, جبکہ اس دفعہ ہمارے پاس روٹین کے مریض آ رہے ہیں اور کوئی ہیٹ ویو کا افیکٹڈ یعنی ہیٹ اسٹروک کا مریض کوئی نہیں آیا. البتہ کچھ مریض جو ہیں ہیٹ ایگزاشن کے آئے تھے جو کہ ٹریٹ ہو کے گھر چلے گئے.
حکومت پاکستان کے مطابق پاکستان عالمی موسمی تبدیلیوں کے سب سے زیادہ شکار 10 ممالک میں سے 7ویں نمبر پر ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حنیف کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اب کمی نہیں ہوگی.
ہر سال کراچی کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ ہیٹ ویوز کی فریکوینسی اور انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا ہر سال. تو اب یہ وقت ہے کراچی میں رہنے والوں کو سوچنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور کراچی کی جو پلاننگ ہے, جو سٹی پلانر ہیں ان کو سوچنا ہوگا, جو پالیسی میکر ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ پچھلے 2 عشروں میں کراچی کا کیا حال کیا ہے کہ اب یہاں پہ موسم بھی اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ بارشیں یہاں سے روٹ چکی ہیں, ہیٹ ویوز کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے, اور اب کراچی کے رہنے والوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک کلین اور گرین کراچی جب تک نہیں بنائیں گے تب تک یہ موسموں کی شدت ہیٹ ویو کی شکل میں ہر سال دیکھیں گے.
خیال رہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ آبادی والے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے بھی شہریوں کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے, جبکہ ماہرین کے مطابق درختوں کی کٹائی سے بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اور سامعین ابھی بھی ایک خبر آئی ہے انڈیا سے، انڈیا کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں تانبے کی ایک فیکٹری کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس کی فائرنگ میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ فیکٹری ودیاناتا گروپ کی ہے اور مقامی لوگ تقریباً 3 ماہ سے اسے بند کرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ سٹرلائٹ کاپر فیکٹری کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے اور مقامی لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ اس وقت کی گئی جب حالات قابو سے باہر ہو گئے اور لاٹھی چارج کے باوجود مظاہرین منتشر نہیں ہوئے۔ پولیس فائرنگ میں 40 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کمپنی کے خلاف تحریک تو پہلے ہی چل رہی تھی، لیکن ودیاناتا گروپ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس فیکٹری کی توسیع کرے گا، جس کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی۔ علاقے میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور پڑوسی اضلاع سے پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس کو مجبوراً گولی چلانا پڑی اور وزیر اعلیٰ اس بار بہت زیادہ فکر مند تھے۔ اس فیکٹری میں سالانہ 4 لاکھ ٹن تانبا اتارا جاتا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آج عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
آئی پی ایل کے پہلے پلے آف میں آج سن رائزرز حیدرآباد اور چنئی سپر کنگز مد مقابل ہیں۔ یہ میچ جیتنے والی ٹیم براہ راست فائنل میں پہنچے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم دوسرے پلے آف کی فاتح ٹیم سے کھیلے گی۔ کل دوسرا پلے آف کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور راجستھان رائلز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چنئی سپر کنگز نے لیگ کے دونوں میچوں میں سن رائزرز حیدرآباد کو شکست دی ہے۔ انگلینڈ کے کرکٹر جوز بٹلر کا کہنا ہے کہ جب انہیں پاکستان کے خلاف لارڈز ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ کی ٹیم میں شامل کیا گیا تو وہ اس فیصلے پر حیران تھے، کیونکہ 2 سال سے وہ ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہیں تھے اور انہوں نے سوچا تھا کہ اب وہ دوبارہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل پائیں گے۔ بٹلر نے آئی پی ایل میں راجستھان رائلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے لگاتار 5 نصف سینچریاں اسکور کی ہیں۔ بٹلر کا کہنا ہے کہ کپتان اور سلیکٹرز چاہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میچ میں بھی اسی انداز میں بیٹنگ کریں جیسے وہ T20 میں کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے ارجنٹائن کے 23 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیونل میسی کا نام اس اسکواڈ میں قابل ذکر ہے، جن کی ہیٹرک نے ارجنٹائن کو کوالیفائنگ راؤنڈ میں کامیابی دلاتے ہوئے ورلڈ کپ میں پہنچایا تھا۔ اسپین نے بھی اپنے ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ چیلسی کے اسٹرائیکر الویرو موراتا کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ آرسنل نے اونائے ایمری کو نیا مینیجر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ آرسن وینگر کی جگہ لیں گے۔ ایمری پیرس سن جرمان اور سیویا کے مینیجر بھی رہ چکے ہیں۔ مشہور فٹ بالر زلیٹن ابراہیموویچ کو حریف کھلاڑی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس سلسلے میں ریفری نے ویڈیو اسسٹنٹ ریفری سے مدد لی۔ ابراہیموویچ کو اپنے کریئر میں 13ویں مرتبہ ریڈ کارڈ دکھایا گیا ہے۔ سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز 27 مئی سے شروع ہونے والی فرینچ اوپن میں حصہ تو لے رہی ہیں، لیکن منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں سیڈنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ بالی ووڈ کی فلم راضی کا آج کل بہت تذکرہ ہے۔ یہ فلم ایک کشمیری لڑکی کے بارے میں ہے جس کے والد اس کی شادی پاکستان کے ایک فوجی خاندان میں کر دیتے ہیں۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس فلم میں کسی بھی مرحلے پر پاکستانی اس کی فوج کو خراب روشنی میں یا ولن کے طور پر دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کے سنیے گا۔ سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کے ساتھ۔
انڈیا کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جمود توڑنے کے لیے انڈیا کو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دلی آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ پاکستان میں حکومت اور حزب مخالف کی جماعتیں عبوری وزیر اعظم کے نام پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی ایک عدالت نے 104 سابق فوجی افسران کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ فلسطین نے ہیگ میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر جنگی جرائم کے ارتکاب کی تحقیقات کرائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں نگراں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کسی ایک نام پر تاحال متفق نہیں ہو سکے۔ آج صبح شاہد خاقان عباسی اور سعید خورشید شاہ کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ہی ختم ہو گئی۔ اس وقت سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے دو دن میں کوئی نام چن بھی لیا جائے گا یا نہیں، یا پھر 2013 جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تفصیل جانیے اسلام آباد سے ہماری ساتھی ہمارا قبل سے۔
اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا خیال ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے نام کے لیے ایک مرتبہ پھر سوچ لیتے ہیں، شاید کوئی ایسا نام نظر آ جائے جس پر ہم متفق ہو جائیں۔ دستور کے مطابق حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی نگراں وزیر اعظم کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ حکومت کی مدت 31 مئی کو ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد عبوری حکومت ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے گی، جو ممکنہ طور پر جولائی کے آخر یا اگست کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور اپوزیشن کو نگراں سیٹ اپ کے لیے ایک نام پر اتفاق کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اب تک متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں جو بظاہر بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کے مطابق جو حکومت کی جانب سے نام دیے گئے تھے وہ ابھی تک انہی پر قائم ہے۔
آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، سوچ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ معاملہ کوشش ابھی تک پوسٹ پون کرنے کی یہ ہے کہ یہ معاملہ اس پارلیمنٹ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا کہ یہ معاملہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان طے ہو جائے۔ اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو پھر چار چار کی کمیٹی بنے گی اور 3 دن کے اندر یہ نام گزر جائیں گے، دونوں نام گزر جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے جو اکثریت ہوگی اس کو وہ نام آئے۔
سن 2013 کے انتخابات کے موقع پر بھی صورتحال کچھ خوش آئین نہیں تھی، جب پارلیمنٹ کے بجائے الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کا نام چنا تھا۔ اس وقت پاکستانی میڈیا پر مختلف جماعتوں کے ذرائع کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں کی باز گشت جاری ہے۔ تاہم آن ریکارڈ حکمران جماعت اور اپوزیشن کسی بھی نام کو سامنے لانے سے گریزاں ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے چلائے جانے والے ناموں میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی اور کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین زکا اشرف کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کا نام سامنے ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی موجودگی آئینی ضرورت ہے، لیکن انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آزاد الیکشن کمیشن پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں تک ناموں کی بات ہے تو وہ ہر نگراں سیٹ اپ سے پہلے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راؤ خالد کہتے ہیں کہ اس وقت نگراں وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے بظاہر کوئی سنجیدہ کوششیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک نام ایسا ہے جس پر ہر جانب اتفاق رائے نظر آتا ہے۔
جہاں تک ناموں کی بات ہے، نام فلوٹ ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ میری ذاتی اطلاع یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں وہ سب سے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جس پہ تقریباً تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے، اور جو ہمارے کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے ان کو بھی وہ قابل قبول ہے۔ تو باقی یہ میڈیا میں خبروں کے لیے میٹنگ دوسرے چوتھے روز کرتے رہیں گے، کبھی کوئی نام دیں گے، کبھی کوئی نام دیں گے۔ کچھ سنجیدہ کوشش ابھی نظر نہیں آ رہی، اس طرح سے یا تو یہ طے کر چکے ہیں اور صرف خبروں کے لیے یہ بنیادی طور پہ بار بار اجلاس کر رہے ہیں، یا ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز پی ٹی آئی وغیرہ بھی کافی اپنے زور لگا رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو امپارشل ان کی نظر میں امپارشل ہو، شاید دوسروں کی نظر میں نہ ہو۔
خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر نعیم نے اس سے قبل بی بی سی سے گفتگو میں کہا تھا کہ نگراں وزیراعظم کے لیے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جیلانی اور ماہر معاشیات عشرت حسین کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ نگراں سیٹ اپ میں چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کے لیے کون سی شخصیت ہو سکتی ہے، اس بارے میں ابھی کوئی بھی نام سامنے نہیں آئے۔ حمیرہ کول، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور سابق وزیراعظم اور حکمراں جماعت کا قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان نے قطری شہزادے حماد بن جاسم السانی سے جان بوجھ کر ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جے آئی ٹی نے حماد بن جاسم السانی کا بیان ریکارڈ کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
آج احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس میں دوسرے روز بھی بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ قطری شہزادے حماد بن جاسم نے پاکستان آنے اور پاکستانی سفارت خانے جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کو اپنے محل میں بیان ریکارڈ کروانے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، تو پھر جے آئی ٹی کے ارکان ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ قطری شہزادے نے جے آئی ٹی سے خط و کتابت میں سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے خطوط کی تصدیق کی تھی جو انہوں نے لندن فلیٹس کی ملکیت کے بارے میں لکھے تھے۔ سابق وزیراعظم نے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کو متعصب قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کو بھی کسی مقدمے میں ملوث کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واجد ضیاء نے عدالت میں غلط بیانی کی کہ جے آئی ٹی نے گواہوں کو پیش کی سوال نامہ نہ بھجوانے کا متفقہ فیصلہ کیا تھا، تاہم جرا کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ استغاثہ کے گواہ جیری فری مین کو راجہ اختر کے ذریعے سوال نامہ بھجوایا گیا تھا۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت نے اگر انہیں اشتہاری قرار دیا ہے تو یہ عدالتی عمل ان کے یعنی نواز شریف کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کی طرف سے گلف سٹیل مل کے بارے میں پوچھا گئے سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے یو اے ای حکام کے جواب کو شواہد کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شواہد کی روشنی میں استغاثہ کی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ یعنی نواز شریف لندن فلیٹس کا بے نامی دار مالک ہے۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز اور التوفیق بینک کے درمیان سیٹلمنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف نے عدالت کی طرف سے پوچھے گئے 128 سوالوں میں سے 123 کے جواب دے دیے ہیں اور وہ کل بھی اپنا بیان جاری رکھیں گے۔ سماعت کے دوران سابق وزیراعظم نے عدالت کو بتایا کہ مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ان کے گلے میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے وکیل خواجہ حارث کی مدد لینا چاہتے ہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا تو نواز شریف نے خود ہی اپنا بیان دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں ضلع آوران میں گیسٹرو کی وبا پھوٹنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع میں علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے متاثر افراد کو علاج کے لیے ضلع لسپیلا کے علاقے ہب منتقل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گیسٹرو کی وبا ضلع کی تحصیل ترانچ میں پھوٹ گئی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں لوگ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے گیسٹرو سے متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق اس علاقے میں لوگوں کے پینے کے پانی کا انحصار جوڑوں میں جمع ہونے والے بارش کے پانی پر ہے۔ طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان جوڑوں میں کم پانی رہنے کے باعث یہ آلودہ ہو گیا ہے۔ کمشنر کلاٹ ڈویژن آشم خان غلزی نے فون پر بتایا کہ گیسٹرو کی وجہ سے اس علاقے میں اب تک کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔
وہاں پہ کچھ دن پہلے پانی کے جو ذخائر تھے وہ ختم ہو گئے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ پانی آلودہ ہو گیا، اس سے یہ واقعہ ہوا جس میں ابھی تک 6 افراد کی فوتگی ہوئی ہے۔
آواران میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ ترانچ میں گیسٹرو سے مجموعی طور پر 180 افراد متاثر ہوئے تھے۔ دیگر بنیادی سہولیات کے فقدان کے ساتھ ساتھ ضلع آواران میں علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث گیسٹرو سے متاثر افراد کو علاج کے لیے آواران سے متصل ضلع لسپیلا کے علاقے اب منتقل کر دیا گیا۔ کمشنر نے بتایا کہ 120 متاثر افراد کو علاج کے لیے اب منتقل کیا گیا۔
120 لوگوں کو ہم نے جام غلام قادر ہسپتال ہب میں داخل کیا تھا، تقریباً 50 کو ابھی فارغ کیا ہے۔ سب ہے، کوئی 32-33 کے قریب خواتین ہیں، اسی طرح کوئی 40 کے قریب مرد ہیں اور باقی بچے ہیں۔
خیال رہے کہ آواران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بزنجو کا حلقہ ہے۔ اس ضلع کا شمار جہاں بلوچستان کے پسماندہ ترین اضلاع میں ہوتا ہے، وہاں شورش سے بھی سب سے زیادہ متاثر ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں سکھ اقلیت برادری کو شمشان گھاٹ یا آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جگہ کی فراہمی کے بارے میں آج پشاور ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے۔ عدالت نے سرکاری متعلقہ حکام کو طلب کر لیا ہے اور وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے کہ فنڈز کی منظوری کے باوجود اب تک شمشان گھاٹ اور ایمبولینس کیوں فراہم نہیں کی گئی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
اس مقدمے کی سنوائی آج پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اکرام اللہ جان اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بینچ نے کی ہے۔ اس پیٹیشن میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے بابا جی گرپال سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی برادری میں میت کی آخری رسومات کے لیے انہیں صوبہ پنجاب کے شہر اٹک جانا پڑتا ہے، کیونکہ پشاور اور صوبے کے دیگر اضلاع میں ان کے لیے کوئی قریبی شمشان گھاٹ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمشان گھاٹ کے لیے زمین کی خریداری اور میت کو شمشان گھاٹ تک لے جانے کے لیے ایمبولینس کی منظوری ہو چکی ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی دستیاب ہیں، لیکن زمین کی خریداری میں تاخیر کی وجہ سے یہ فنڈز اب ضائع ہو رہے ہیں۔
سکھ کمیونٹی جوگن شاہ کی جو ہے وہ ایمبولینس مانگ رہے ہیں ایمرجنسی کے لیے اور فوتگی کے ڈیڈ باڈی کے لیے جس میں اٹک لے کر جاتے ہیں، تو وہ اس کی بھی فنڈ 26 لاکھ روپے ہوئی تھی، تو وہ بھی ابھی تک خریدا نہیں جا سکا۔ تو ہماری ریٹ پیٹیشن میں ہم نے اس کو بھی مینشن کیا ہے کہ یہ بھی ہمیں مل جائے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فرسٹ ٹائم اتنی بڑی فنڈ ملی تھی مائنورٹی کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے 90% فنڈ جو ہے ان سے ضائع ہو گیا، جو مائنورٹی کمیونٹی کے لیے کافی وہ بات ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی مائنورٹی کا ریپرزینٹیو نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے فنڈ لیپ ہو گئے ان سے۔
عدالت میں جسٹس مسرت ہلالی نے ان تاخیری حربوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ حکومت سے کیسے پیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر پشاور، ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور ناظم ٹاؤن ون کو 31 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ یہ درخواست بابا جی گرپال سنگھ اور سابق رکن صوبائی اسمبلی سورن سنگھ کی جانب سے کوئی 2.5 سال پہلے خورشید خان ایڈوکیٹ نے عدالت میں دی تھی۔ خورشید خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تمام اقلیتوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ایک بڑے عرصے سے سکھ اور ہندو اس بنیادی مذہبی ضرورت سے محروم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گرپال سنگھ کے مطابق 60,000 کے لگ بھگ سکھ آباد ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی شمشان گھاٹ یا آخری رسومات مذہبی طریقے سے ادا کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں 100 کے لگ بھگ ہندو گھرانے آباد ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی شمشان گھاٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چتا جلا نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنے مذہب کے خلاف مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شاہ سید منور قبرستان میں مسلمانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ہندو، عیسائیوں اور سکھوں کی قبریں ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ذکر اسرائیل و فلسطین کا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے ہیگ میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر جنگی جرائم کے ارتکاب کی تحقیقات کرائے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے امریکی ساختہ F-335 طیارے مشرق وسطی میں اڑائے ہیں اور دونوں محاذوں پر استعمال بھی کیے ہیں۔ F-35 مہنگا ترین اور متنازع فوجی منصوبہ مانا جاتا ہے اور اسرائیل اسے استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازش سفر کے ساتھ۔
فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں استغاثہ کے اعلیٰ ترین افسر کو بتایا کہ ریفرنس میں یہودی بستیوں میں توسیع، زمینوں پر قبضہ اور مبینہ طور پر غیر مسلح مظاہرین کو خاص طور پر غزہ میں جان بوجھ کر مارنے جیسے جرائم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سن 2014 میں شدید کشیدگی کے بعد جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے 3 سال قبل ابتدائی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین کی جانب سے جرائم کی بین الاقوامی عدالت جانے کا فیصلہ غیر سنجیدہ ہے، کیونکہ ان کے پاس قانونی اعتبار سے کوئی کیس نہیں۔ ہیگ میں جرائم کی عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر سے ملاقات کے بعد ریاض المالکی نے اپنے فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف جرائم کی تعداد اور شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ ان جرائم میں یہودی بستیوں کی توسیع، زمینوں پر قبضہ، ہمارے قدرتی وسائل کا غیر قانونی استعمال اور خاص طور پر غزہ کی پٹی میں نہتے مظاہرین کو چن چن کر بے رحمی سے مارنا شامل ہے۔
خیال رہے کہ ایک ہفتہ قبل امریکہ نے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا تھا، جس پر فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی پر احتجاج کیا تھا۔ احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج سے جھڑپوں کے نتیجے میں 60 کے قریب افراد ہلاک اور 2700 زخمی ہو گئے تھے۔ ریاض المالکی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی کارروائیوں پر اس کا محاسبہ کیا جائے۔
The state of Palestine took this step on behalf of the citizens of the state of Palestine who have suffered.
فلسطین کی ریاست نے اپنے شہریوں کی جانب سے یہ قدم اٹھایا ہے جنہوں نے کئی نسلوں سے اسرائیلیوں کے جرائم کے نتائج بھگتے ہیں، وہ نتائج جن کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی رہی۔ یہ انصاف کے حصول کی جانب ایک قدم ہے جس میں احتساب مانگا گیا ہے۔ ریفرل میں جن جن کا نام لیا گیا ہے انہیں کسی تاخیر کے بغیر سزا دینی چاہیے۔
دوسری جانب اسرائیل کی فضائی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیکام نورکن نے کہا ہے کہ وہ لڑائی میں F-35 سٹیلتھ طیارے استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکی ساختہ F-35 مشرق وسطی پر اڑائے ہیں اور انہیں دو محاذوں پر استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل کے مطابق جنوب مغربی شام میں اسرائیل کے زیر قبضہ گولن ہائٹس میں راکٹ فائر کے جواب میں اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے۔ F-35 دنیا کا مہنگا ترین فوجی منصوبہ مانا جاتا ہے اور یہ اپنی قیمت اور صلاحیت کے حوالے سے متنازع حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ برس اس وقت منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اخراجات پر تنقید بھی کی تھی۔ اسرائیل امریکہ سے یہ سنگل سیٹ فائٹر لینے اور استعمال کرنے والا پہلا ملک ہے۔
یہ تھی ناظر سفر۔ حالت حاضر کا پروگرام سربینا پی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو ونٹیج گاڑیوں اور بالی ووڈ کی ایک فلم کے بارے میں بتائیں گے۔ سربینا بیچاری
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالت حاضر کا پروگرام سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ کراچی میں حال ہی میں مادر ملت فاطمہ جنا کی دو گاڑیوں کی تزئین نو کے بعد نمائش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بی بی سی کے نامہ نگار سحر بلوچ کی ایک ایسے شخص سے بھی ملاقات ہوئی جو کراچی میں ووکس ویگن گاڑیوں کی ورک شاپ میں پرانی گاڑیوں کی تزئین نو کرتے ہیں۔ سنیے اس رپورٹ میں۔
حال ہی میں مادر ملت فاطمہ جنا کی گاڑیاں تزئین نو کے بعد کراچی کے فلیگ سٹاف ہاؤس یا قائد اعظم میوزیم میں نمائش کے لیے لائی گئیں۔ ان دو گاڑیوں میں 1955 کی کیڈیلیک سیریز 62 کنورٹیبل اور 1965 کی مرسیڈیز بینز 200 شامل ہیں۔ ان دونوں گاڑیوں کی سر نو تزئین اور ان کو منظر عام پر لانے والے ہیں ونٹیج کار کلب آف پاکستان کے بانی اور صدر محسن اکرام، جنہیں ان گاڑیوں تک پہنچنے میں 21 سال کا عرصہ لگ گیا۔
ایک بڑی سیٹسفائنگ فیلنگ ہے، بہت خوش ہوں میں کہ ایک جو 21 سال کی جد و جہد تھی کہ محترمہ فاطمہ جنا کی کارز یہ بچ جائیں کسی طرح، کیونکہ جس حال میں ان کو حکومت نے چھوڑا ہوا تھا کہ 20 سال یہ آسمان کے نیچے بارشوں میں اوس سارا کچھ، اور ویلز نہیں تھے، زمین پہ پڑی ہوئی تھیں، کوئی کور نہیں تھا ان کے اوپر، جو حالت ہو گئی تھی یہ اب بچنے والی حالت میں نہیں تھی۔ لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دوبارہ روڈ پہ ہیں، چل کے آئی ہیں، اپنی پاور پہ آئی ہیں، ان کو چلا کے آپ جہاں مرضی لے جائیں اور چمک رہی ہیں آپ کے سامنے۔ اور ایٹ لیسٹ اب یہ ہے کہ اب کیونکہ ایک چیز بن کے آ گئی ہے اور ایک لوگوں کا دھیان رہے گا، وزٹرز آیا کریں گے، دیکھا کریں گے، حکومت بھی پریشر رہے گا، اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم ہے، جو کہ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، یہ گاڑیاں بھی تب تک قائم ہیں۔
یہ گاڑیاں آج بھی نمائش کے لیے فلیگ سٹاف ہاؤس یا قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں کھڑی ہوئی ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے کراچی بھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ محسن کہتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں ملک کا سرمایہ ہوتی ہیں اور ان کی تزئین نو کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔
آئی ایم شیور کہ اور جب گورنمنٹ محکمے دیکھیں گے اس کو تو وہ بھی پھر دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان ادر پروونسز، وہ بھی اس کو ریسٹور کریں گے۔ ایونچولی ہمارا ایم ہے کہ پاکستان میں ہم ایک ونٹیج اینڈ کلاسک کار میوزیم کھولیں۔
محسن اکرام کی پرانی گاڑیوں کے شوق کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ اب بھی پرانی گاڑیوں کو رکھنے اور ان کی تزئین نو کرنے کے بہت سے شوقین شہر بھر میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک عبد الرحیم غوری ہیں جن کی تین ہٹی سے پہلے جہانگیر روڈ پر دکان ہے۔ عبد الرحیم غوری پرانی فوکسی گاڑیوں کو نئی شکل دینے کے شوقین ہیں۔ اس شوق کی خاطر انہوں نے 1968 میں اسکول سے فارغ ہوتے ہی اپنی ورک شاپ کھولی تھی۔ اپنے منفرد شوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فوکسی بنانے میں خرچہ زیادہ اور منافع کم ہے۔
ایک لاکھ کی گاڑی لی، چار لاکھ اوپر لگائے، کوئی دو لاکھ نہیں دیتا، پھر اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے۔ اس کی آپ بنائیں چلائیں، شوق ہے آپ کا، پورا کریں۔ نہیں، شوق ختم ہو گیا، بیچ دیں اس کو، جتنے ملتی بکتی ہیں، پیسے نہیں ملتے اس کے، یہ سب سے بڑا مشکل ہے۔ اس کا شوق الگ ہے بالکل۔ آج بھی گاڑی لوگ پچاس کی لاکھ کی گاڑی خرید کے لاتے ہیں، چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ اوپر خرچہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں گاڑی کو، تو بس شوق ہے، ہر آدمی ایسا کرتا ہے، بس جب جس نے ایسا کیا قیمت وصول ہو گئی، یہ ہے۔
لیکن ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحیم اور محسن اکرام جیسے لوگوں کے شوق کا کوئی مول نہیں۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
اور اب ذکر بالی ووڈ کا۔ بالی ووڈ کی فلم راضی کا آج کل بہت تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ فلم ایک کشمیری لڑکی کے بارے میں ہے جس کے والد اس کی شادی پاکستان کے ایک فوجی خاندان میں کر دیتے ہیں۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس فلم میں کسی بھی مرحلے پر پاکستان یا پاکستانی فوج کو خراب روشنی میں یا منفی کردار میں دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ انڈین فلموں میں آج کل ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ۔
کیوں راضی ہوئی تم یہ کرنے کے لیے؟
اے وطن ناباد رہے تو،
ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کسی بات پر اتفاق کریں، تو بالی ووڈ کی فلم راضی ہی کیوں مختلف ہو؟ لیکن آخر راضی میں ایسا کیا ہے کہ اسے پاکستان میں نہیں دکھایا گیا؟
میں چاہتا ہوں تم ہندوستان کی آنکھ اور کان بن کے پاکستان میں رہو۔
فلم میں عالیہ بھٹ نے ایک کشمیری لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جس کی شادی ایک پاکستانی فوجی خاندان میں ہوتی ہے۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ یہ لڑکی ہندوستانی جاسوس بھی ہے جو 1971 کی جنگ سے ذرا قبل کچھ انتہائی اہم خفیہ راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بس راضی کی اتنی ہی کہانی ہے۔ انڈیا پاکستان کے رشتوں، ایک دوسرے کی جاسوسی اور جنگوں کے بارے میں پہلے درجنوں فلمیں بن چکی ہیں، لیکن ایک دو کو چھوڑ کر ان میں پاکستان کو ویلن کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے، لیکن راضی میں نہیں۔ سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان بھی الگ تھی، راضی بالکل الگ ہے۔ ہدایت کار میگھنا گلزار نے مختلف انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ اپنی فلم سے یہ پیغام دینا چاہتی تھیں کہ اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک سے نفرت کرنا ضروری نہیں،
کیونکہ وہ بھی ہیومن ہیں، ان کے مطلب تین باہیں اور چار آنکھیں تو نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، اور ہم کو خود کو اچھا دکھانے کے لیے کسی اور کو برا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطلب ہم کوشش وہی رہی ہے کہ جو بات ہمیں کہنی ہے وہ سچائی سے کہیں اور سرلتا سے کہیں، اس کے لیے نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔
کیوں راضی ہوئی تم یہ کرنے کے لیے؟
لگن کی بازی ہے، چوٹ بھی تازی ہے، لگا دے داو پر دل اگر دل راضی ہے۔
راضی ایک نوجوان لڑکی کی کشمکش کی کہانی ہے اور بحریہ کے سابق افسر ہریندر سکہ کی کتاب کالنگ سہمت پر مبنی ہے۔ ہریندر سکہ کے مطابق یہ ایک سچی کہانی ہے، اور عالیہ بھٹ کا کردار جس لڑکی پر مبنی ہے اس کا اصلی نام سہمت خان نہیں تھا۔
جو فاؤنڈیشن ہے وہ سچ ہے، اس نے اس چیز کو انجام کیسے دیا وہ ڈیٹیلز، ایگزیکٹ ڈیٹیل میں نہیں پتا ہے۔
انہوں نے کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے مشورے پر لڑکی کا اصل نام استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
بٹ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ ایز اے پیسیو موڈ لسننگ واچ پر بھیجی گئی تھی کہ آپ صرف سنیے، آپ نے ایکٹیو نہیں رہنا ہے، آپ پیسیو میں سنیے، اور کوئی بھی مورس کوڈ سے انلیس اٹ از ڈینجرس آپ اس کو ٹرانسمٹ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ پیسیو موڈ سے ایکٹیو موڈ میں چلی گئی۔
ہرندر سکہ کا کہنا ہے کہ سہمت خان گزشتہ ماہ راجستھان میں انتقال کر گئی۔
سہمت واپس آئی تھی تو بہت ڈپریشن موڈ میں تھی، تو جو مجھے پتا ہے وہ بٹس اینڈ پیسز میں پتا ہے، جس کے ارد گرد میں میں نے اسٹوری کو بلڈ کیا اور پک لیا، کیونکہ یہ اپنے آپ میں کوئی چھوٹا کام نہیں تھا جو اس نے کیا، اس کو پوری طرح معلوم تھا کہ اس میں پوری طرح برباد ہو رہے ہیں، تو اس کے باوجود اس نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ میرے دیش کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کشمیرسٹ نہیں ہے۔
عالیہ بھٹ کا کہنا ہے کہ فلم میں پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان کے آگے پاکستان کچھ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وطن کے آگے کچھ نہیں۔ وطن میرا بھی ہو سکتا ہے، تمہارا بھی۔
وطن میرے آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن۔
فلم میں عالیہ بھٹ کے شوہر کا رول وکی کوشل نے نبھایا ہے۔ عالیہ کی اداکاری کی تو بہت تعریف ہو رہی ہے، لیکن میجر اقبال کے رول میں وکی کوشل بھی کچھ کم نہیں۔
سوری سہمت، گھر والے بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان تمہارا وطن ہے۔
میں تو اب وہی کی ہوں جہاں میرے۔
وکی کہتے ہیں کہ ماضی کی فلموں میں ہم پاکستانی فوجی افسروں کو ایک ہی طرح کے رول میں دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، لیکن اقبال ایک مہذب اور نرم دل انسان ہے۔
It's what I really liked about the character was ki wo quintessential us space mein nahi hai ki aap Pakistani army mein ho to wo ek ek already ek negative wo ek perception hai uska, uska dhancha negative hai. The beauty of the film and the beauty of the story is that you know it goes beyond and much deeper than the Indo-Pak relation, you know.
Major Iqbal ko apni biwi se be pana mohabbat hai, lekin watan se zyada nahi. Social media par bhi is film ka khoob zikr hai. صحافی اور فلموں کی ناقد اینا واٹیکڈ نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ راضی جاسوسی کی ایک ایسی داستان ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گی، اور نفرتوں اور انتہائی قوم پرستی کے اس ماحول میں بھی دلوں کو قریب لانے کا کام کرتی ہے۔ انڈین اداکار نکھل مہتا نے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ کیا کسی نے پاکستان میں یہ فلم دیکھی ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کو یہ فلم کیسی لگ رہی ہے، کیونکہ یہ فلم پاکستان کے بارے میں ماضی کی تمام فلموں سے مختلف ہے۔ جواب میں ٹویٹر ہینڈل نادان مسکلی نے لکھا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ پاکستان میں اس فلم پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن مجھے یہ فلم اچھی لگی کیونکہ میگھنا نے حب الوطنی کو بہت توازن کے ساتھ دکھایا ہے۔ فلم پر پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس ڈسٹریبیوٹرز نے اسے خریدا ہی نہیں۔ ٹویٹر پر ایک اور شخص کلیانی ویدیا کا کہنا ہے کہ کیا آپ نے ان کا سیریل داستان دیکھا ہے؟ آپ کو تصویر کے دونوں رخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس میں اچھے ہندو بھی دکھائے گئے ہیں۔
اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے۔
فلم میں ایسا بہت کچھ ہے جس پر یقین نہیں ہوتا، حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں جسے دیکھا نہ جا سکے۔ یہ ایک فلم ہے، تاریخ نہیں، اور اسے ایک فلم کی طرح ہی دیکھا جانا چاہیے، اس پار بھی اس پار بھی۔ سہیل علی، بی بی سی دلی۔
قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو، قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو، اے وطن اے وطن اے وطن میرے وطن۔
وطن کے آگے کچھ نہیں، خود بھی نہیں۔
سربین، اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک خبر بتاتے چلیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جوہری ہتھیار کے حامل ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا کو دھمکا رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو ایران جوہری معاہدے سے نکلنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جن ممالک کے پاس 15,000 سے زائد جوہری ہتھیار ہیں، وہ اس وقت دنیا کو دھمکا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ دنیا بھر کی مجموعی جوہری ہتھیاروں کی جانب تھا، جن میں زیادہ تر امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ بظاہر ایران جیسے ممالک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیار سے لیس ممالک انہیں کیوں دھمکا رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گرے اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ غضنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان پیش کریں گی۔
انڈیا کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جمود توڑنے کے لیے انڈیا کو پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل جاوید باجوا کو دلی آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ پاکستان میں حکومت اور حزب مخالف کی جماعتیں عبوری وزیر اعظم کے نام پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں تانبے کی ایک فیکٹری کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس کی فائرنگ میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی ایک عدالت نے بغاوت کے الزام میں 104 سابق فوجی افسران کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔